قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو
الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين لا سيما بقية الله في الارضين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَقِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پروردگار عالم سورہ مبارکہ توبہ کی 71 آیت میں فرما رہا ہے کہ مومنوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہے مومنوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہے مومنوں کے درمیان جو باہمی رشتہ ہے جو باہمی تعلق ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے ایک ولایت اس معنی اس مطلب اور اس مفہوم میں ہے جسے ہم سنتے ہیں سرپرستی حاکمیت رہبری رہنمائی لیکن ایک ولایت وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم قرآن مجید میں اس مقام پر بیان کر رہا ہے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض مومنین کے درمیان جو آپس میں رشتہ ہے اس رشتے کو اس باہمی تعلق کو اس اخوت کے رشتے کو اس باہمی ارتباط کے رشتے کو رشتے ولایت کہا جاتا ہے اسے باہمی تعلق کے رشتے کو قرآن جو نام دے رہا ہے وہ ولایت کا نام ہے اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا اور ایکو کم کر دیجئے مہربانی ہوگی ایک دفعہ اور درود پڑھے محمد اور آل محمد کی زبان پروردگار عالم اس رشتے کو اس باہمی تعلق کو اس اخوت کو اس بھائی چارے کو جو نام دے رہا ہے وہ ہے ولایت وہی ولایت کہ جو پروردگار عالم کا حق ہے انما ولیکم اللہ اور پروردگار عالم کے ذریعے سے وہ ولایت رسول تک پہنچتی ہے ورسولہ اور اسی رسول کے بعد یہ ولایت جاری رہتی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اسی ولایت کی ایک جھلک بھائی چارے کے معنی میں، آپس میں رشتے کے معنی میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، المؤمنون والمؤمنات۔ یہ آیہ کریمہ اس لیے بھی میں نے منتخب کی، اور اس آیہ کریمہ کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منیٰ میں کربلا سے 2 سال پہلے سن 58 ہجری میں جب خطبہ دیا ہے، تقریباً 120 اصحاب اور تقریباً 800 تابعین کے درمیان خطبے کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ میدان میدان منیٰ ہے، خطبہ دینے والی ذات فرزند رسول، نائب رسول، نواسا رسول حضرت امام حسین ابن علی کی ذات ہے، اصحاب تابعین، قبائل کے سردار، قوموں کے سردار، خواص کا مجمع ہے۔ امام حسین کربلا سے پہلے، ابھی یزید تخت اقتدار پر نہیں آیا، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کا نام ہے خطبہ منیٰ۔ خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے امام حسین نے، اور تینوں کے تینوں حصے جہادی، تینوں کے تینوں حصے حماسی۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس میں کون سا جہاد ہے اور کیا فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا امیر المومنین کے مناقب کو بیان کیا ہے، کیا امیر المومنین کے قصائد کو بیان کیا ہے، کیا امیر المومنین کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ امام حسین نے، وارث امیر المومنین نے، میدان منیٰ میں کربلا سے پہلے کیا بیان کیا امام حسین نے، ایک ایک فضیلت کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اول تا آخر، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک امیر المومنین کی ایک ایک فضیلت کو گنواتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں، اور سامعین سے اقرار لیتے جا رہے ہیں، کیا تم نے یہ سنا ہے یا نہیں، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو یا نہیں، کیا تم اس کا اعتراف کرتے ہو یا نہیں، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو یا نہیں۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس خطبے کے زمان اور مکان کی حساسیت کو دیکھیں گے۔ وہ زمانہ ہے کہ جب علی کا نام لینا جرم ہے، وہ زمانہ ہے جب مولا کا نام لینے پر پابندی ہے، وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین کے نام رکھنے پر، نام لینے پر پابندی ہے، خطبات میں امیر المومنین پر لان اور تان کو واجب قرار دے دیا گیا ہے، اس زمانے میں امام حسین مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کا ایک مکمل عنوان ہے فضائل امیر المومنین۔ اس کے بعد اس خطبے کا دوسرا حصہ وہ کیا ہے، وہ بھی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق، کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تیسرا حصہ اس خطبے کا علماء کی ذمہ داریاں، خواص کی ذمہ داریاں، صاحبان حل و عقد کی ذمہ داریاں، صاحبان اثر و رسوخ کی ذمہ داریاں، کہ جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کا ایک مقام ہے، جن کا ایک اسٹیٹس ہے، علماء ہیں، خواص ہیں، سردار ہیں، قبائل کے رہنما ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، ان کی وظائف کیا ہے، یہ امام حسین نے تیسرے مقام پر بیان کیا۔ امام حسین اسی خطبہ منیٰ میں جب امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں تو اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت سی آیتیں پڑھی ہیں امام حسین نے، انہی آیتوں میں سے ایک آیت جس کی میرے اور آپ کے تیسرے امام، مولا اور آقا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں، وہ یہی آیت ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی 71ویں آیت کے پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان کے درمیان آپس میں ولایت کا رشتہ، باہمی اتحاد کا رشتہ، باہمی وابستگی کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علماء، دانشور افراد، دین فہم افراد اس زمانے کے جب وظائف اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں نا، ایران کے مشہور و معروف دین فہم افراد کے جو اس وقت دین فہمی کے حوالے سے، تفسیر اور احادیث کے علوم کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیات ہیں، جب وہ عصر حاضر میں، جب وہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں شیطان کے حملوں کو بیان کرتے ہیں نا، تو اس میں سب سے اہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس دور میں، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے نا، اس کے حملات تو ختم نہیں ہوئے نا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے مخفی قدموں کی پیروی مت کرنا. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح روشن آشکار اور کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارا مخفی دشمن نہیں ہے، شیطان تمہیں چھپ چھپا کر نہیں بہکاتا. قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا واضح قسم خوردہ دشمن ہے، جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس وقت تک سکون و چین اور آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک تمہیں صراط مستقیم سے منحرف نہیں کر دیتا. یعنی شیطان کے مکر و فریب میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. شیطان کا اس دور میں سب سے بڑا حملہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ یہی ولایت کا رشتہ، یہی اخوت کا رشتہ، یہی بھائی چارگی کا رشتہ، یہی اتحاد کا رشتہ، یہی وحدت کا رشتہ کہ جو مومنین کے درمیان قائم ہے اسے توڑے. چاہے افراد کے درمیان جو اتحاد کا، مومنین کے درمیان جو اتحاد کا رشتہ ہے، چاہے مومنین کے خاندانوں کے درمیان جو اتحاد کا رشتہ ہے، فیملی سسٹم میں جو محبت، مودت، الفت، چاہت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ پایا جاتا ہے، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں، ایک طرف جنود شیطان ہے، شیطان کا لشکر ہے، ایک طرف رحمان کا لشکر ہے. شیطان کے لشکر میں کون ہے؟ ابلیس ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کے لیے کام کرنے والے ہیں، اس کے اعلی کار ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. جنود الرحمان میں کون ہیں؟ پروردگار عالم کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، اہل بیت ہیں، آئمہ ہیں، معصومین ہیں، جنود الرحمان ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں. یعنی اگر اتحاد قائم ہوگا تو کون خوش ہوگا؟ کس کا مقصد آگے بڑھے گا؟ جنود الرحمان کا مقصد آگے بڑھے گا. اگر تفرقے اور اختلافات مومنین کے درمیان ہوں گے تو کس کا مقصد پورا ہوگا؟ جنود الشیطان، شیطان کے لشکر کا. یہ بات صرف اور صرف ابلیس کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم جہاں پر تواغیت کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر فرعون کا ذکر کر رہا ہے، وہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس نے قوموں کے درمیان اقتدار کو قائم کرنے کے لیے قوموں میں تفرقے کو ایجاد کیا. صرف اور صرف ابلیس یہ کام نہیں کروا رہا، صرف اور صرف ہم جسے شیطان سمجھتے وہ نہیں، بلکہ شیطان کے کارندے، شیطانی افراد، شیطان نما لوگ یہ کام کرواتے ہیں کہ مومنین کے درمیان اختلاف ڈالے. اب جو جنود الرحمان ہے، اب جو پروردگار عالم کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو اہل بیت کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تفرقے، انتشار، اختلافات کو مزید آگے نہ بڑھائے، بلکہ اتحاد، وحدت کے لیے کام کرے. اور جان لیجئے، جسے دین کا جتنا درد ہوگا نا، جسے دین کی جتنی تکلیف ہوگی، جو دین کو اپنا سمجھتا ہوگا نا، وہ اتحاد کے لیے کام کرے گا. اسی لیے میرے اور آپ کے مولا اور آقا امیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حاکمیت کس کا حق ہے؟ حکومت کس کا حق ہے؟ خلافت کس کا حق ہے؟ اسی کا حق ہے نا جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، جس کے پاس تقویٰ سب سے زیادہ ہے، جس کے پاس شجاعت سب سے زیادہ ہے. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ انسانیت میں علی سے بڑا رسول کے سوا، رسول کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، رسول کے بعد علی کے سوا تاریخ میں کوئی عادل ترین فرد لا کے دکھائیں، کوئی سخی ترین فرد لا کے دکھائیں. علی سے بڑا نہ عادل نظر آتا ہے، علی سے بڑا نہ سخی نظر آتا ہے، علی سے بڑا نہ عالم نظر آتا ہے، علی سے بڑا نہ شہنشاہ نظر آتا ہے، علی سے بڑا نہ باتقوا نظر آتا ہے، نہ معنویت میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے، نہ عبادت میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے، نہ عدالت میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے، نہ شجاعت میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے، نہ سیاست میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے. جب ہر میدان میں علی ہی فاتح نظر آتے ہیں، جب ہر میدان میں علی ہی علم بردار نظر آتے ہیں، تو حاکمیت اور حکومت اور خلافت بھی اسی کا حق ہے جو ہر میدان میں علم بردار نظر آتا ہے، جو ہر میدان میں حاکم نظر آتا ہے، جو ہر میدان میں پیشوا نظر آتا ہے، جو ہر میدان میں صف اول میں نظر آتا ہے. حاکمیت، حکومت، اللہ کی خلافت بھی اسی کا حق ہے جس کے پاس تقویٰ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, جس کے پاس شجاعت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, جس کے پاس علم سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, خلافت, حاکمیت, حکومت, امامت اسی کو زیب دیتی ہے. بس امیر المومنین کی ذات یہ ذات ہے. اب پروردگار عالم اتحاد کی جب بات کر رہا ہے, پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, تو ہمارے سامنے سب سے زیادہ اس اتحاد کے لیے, اس وحدت کے لیے, اس باہمی بھائی چارگی کے لیے جو سب سے زیادہ درد رکھتا ہوا نظر آئے گا نا, وہ ذات نظر آئے گی کہ جو پروردگار عالم کے سب سے زیادہ نزدیک ہے, جو جنود الرحمان کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے. اسی لیے جب ہم مولا علی کی سیرت کو دیکھتے ہیں نا, تو امیر المومنین ان 25 سالوں میں کہ جو علی کا حق تھی خلافت, کس طریقے سے اتحاد کی خاطر, کس طریقے سے وحدت کی خاطر, کس طریقے سے امت اسلام کو تفرقے سے بچانے کی خاطر امیر المومنین خاموش نہیں نظر آتے صرف, بلکہ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بلکہ اپنے خاص ترین افراد کو, سلمان فارسی جیسے افراد کو حکومت کا جز بننے کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے. اس سے بڑھ کر جب کبھی حاکم پر حملہ ہوتا ہے تو امیر المومنین اپنے بچوں کو بھیج کر محافظ بناتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک مقصد, امت کا اتحاد. جس کے دل میں سب سے زیادہ درد ہوگا نا, وہ اتنا زیادہ اتحاد کے لیے کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا. جس کے دل میں اسلام کا, دین کا, تشیع کا, مکتب کا, مذہب کا سب سے زیادہ درد ہوگا, وہ اتنی ہی زیادہ اتحاد کے لیے کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, تاریخ اسلام میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں سب سے زیادہ امت اسلام کے درمیان جس نے اتحاد اور وحدت کی بات کی ہے وہ تشیع ہے, وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. سب سے زیادہ جس نے اتحاد اور وحدت کی بات کی ہے وہ مکتب اہل بیت کے شاگرد نظر آتے. دکھائیں چیلنج سے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, عالم اسلام میں کسی نے امام خمینی سے زیادہ وحدت کی بات کی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے در کے پروردہ ہیں, یہ اہل بیت کے در کے شاگرد ہیں, انہوں نے دین اہل بیت سے لیا ہے, انہیں دین کا درد سب سے زیادہ ہے. آج کے دور میں آیت اللہ خامنائی سے زیادہ تشیع کی وحدت کی بات, امت اسلامیہ کی وحدت کی بات, اقوام عالم کے لیے وحدت کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ مکتب اہل بیت کے ماننے والے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں درد سب سے زیادہ ہے. وحدت کی بات وہ کرے گا جسے درد ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور اللہ کی رسی کو, حبل اللہ اور صراط مستقیم کا مصداق اتم آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے. مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد. اب تو تعداد آپ لوگوں کی کافی زیادہ ہو گئی ہے, شروع جیسی بات, ابتدا جیسی بات نہیں ہے. ایک دفعہ مل کر بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد اور آل محمد کی ذوات میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کے اللہ کی رسی کو تھامو. شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ مومنین کی صفوف میں, ساتھ دے میرا, مومنین کی صفوف میں اختلاف ڈالنا. مومنین کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوگی؟ مومنین کی صفوف میں وحدت کو قائم کرنا, اتحاد کو قائم کرنا, دوبارہ سے ہمبستگی کو قائم کرنا, اس وحدت اور اتحاد اور بھائی چارے اور اخوت کو قائم کرنا کہ جس کا پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, خبردار تفرقے کا شکار مت ہونا. پھر پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جو تفرقے کا شکار ہوتے ہیں اور اختلافات کا شکار ہوتے ہیں, اختلافات کے ذریعے سے تفرقے تک جاتے ہیں. تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے فرق بیان کیا, اختلاف اور تفرقے میں کیا فرق ہے. تفرقہ نظریات کا اختلاف ہے, لیکن اختلفو پروردگار عالم کہہ رہے تفرقہ بھی مت پھیلاؤ, اختلاف بھی مت پھیلاؤ. حالانکہ نظریات کا اختلاف ہونا رحمت کا باعث بن سکتا ہے, علم کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے, لیکن کیوں پروردگار عالم اس سے منع کر رہا ہے، اس لیے منع کر رہا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تفرقہ، یہ نظریات کا اختلاف جسموں کے اختلاف کا باعث بن جائے، باہمی مومنین کے درمیان رابطوں کے اختلاف کا باعث بن جائے، نظریات کا اختلاف جب تک علمی ترقی اور علمی ارتقاء کا سبب بنے اس وقت تک رحمت ہے، لیکن جب نظریات کا اختلاف، جب افکار کا اختلاف آپس کی ولایت کو توڑنے کا سبب بنے اس وقت یہ عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آواز پروردگار علی، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، خبردار، امر کر رہا ہے پروردگار، نہیں کر رہا ہے پروردگار، خبردار ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ جو تفرقے کا شکار ہوئے، جو اختلافات کا شکار ہوئے۔ پھر آواز پروردگار آ رہی ہے ان سورہ مبارک حجرات آیت نمبر 10، ان نمل، کیا رشتہ قائم ہے مومنین کے درمیان، ان نمل مؤمنون اخوا، مومنین اہل بیت کے ماننے والے، آل محمد کا دم بھرنے والے مومنوں کی تعریف یہی ہے، ان نمل مؤمنون اخوا، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں، بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، ان نمل مومنون اخوا فصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان دوبارہ سے صلح کو قائم کرو۔ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، لڑائی ہوئی یا تو میں بے طرف ہو جاؤں، میرا میں نیوٹرل ہوں، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں، یا میں کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤں، یا اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں مت کرو، بے طرف بھی مت رہو، کسی ایک طرف بھی مت ہو جاؤ، بلکہ جب مومنین کے درمیان اختلاف ہو رہا ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، دوبارہ سے اس بھائی چارگی کو، دوبارہ سے اس اتحاد کو قائم کرو۔ پس مومنین کی پہلی صفت جو پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، سورہ مبارک توبہ کی 71ویں آیت۔ اچھا، اس سے پہلے منافقوں کی صفات بیان کی ہے، وقت نہیں ہے کہ وہ آیت بھی پڑھوں، لیکن یہ تمام صفات جو مومنین کی پروردگار عالم اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، تمام کی تمام صفات اس کے برعکس پروردگار عالم اس سے دو آیات قبل منافقوں کے لیے بیان کر رہا ہے، یہ آیت نمبر 71، وہ آیت نمبر غالباً 68 یا 67۔ آواز آ رہی ہے پروردگار کی، انما المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پہلی صفت ان کی کیا ہے، یامرون بالمعروف، پانچ صفات پروردگار عالم بیان کرے گا، ان کے درمیان ولایت کا رشتہ قائم ہے، پہلی صفت کیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، پانچ صفات پروردگار عالم بیان کر رہے ہیں، پہلی صفت کیا ہے، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے، یہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں، تیسری صفت کیا ہے، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، چوتھی صفت کیا ہے، یہ زکاۃ کو ادا کرتے ہیں، پانچویں صفت کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے، یامرون بالمعروف، کیا ہوتا ہے یہ امر بالمعروف، کس کو کہتے ہیں نہیں عن المنکر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منا میں بیان کیا، پہلے یہ والی آیت کو پڑھا، اس کے بعد امام حسین نے بیان کیا، اللہ نے جب فرائض کا آغاز کیا ہے تو امر بالمعروف سے آغاز کیا، کیوں، کیونکہ اگر امر بالمعروف قائم رہے گا تو باقی نیکیاں خود بخود قائم رہیں گی، اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ختم ہو گیا تو نہ نماز باقی رہے گی، نہ روزہ باقی رہے گا، نہ والدین کا احترام باقی رہے گا، نہ اللہ کے گھر کا طواف باقی رہے گا، نہ جہاد باقی رہے گا۔ دوسرے مقام پر معصوم فرماتے ہیں، تمام کی تمام عبادات، حتی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حتی اللہ کی راہ میں تمام کی تمام عبادات، حتی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، امر بالمعروف کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو، یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سمندر، اور باقی ساری عبادات حتی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، روایات کے جملے، مثال کیسی ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو، سمندر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور باقی ساری عبادتوں کی مثال قطرے کیسی ہے، کیوں،
کیونکہ اگر امر بالمعروف اگر نیکیوں کا حکم دینا باقی رہے گا تو ساری عبادتیں باقی رہیں گی. امیر المومنین اپنی وصیت کے آخری جملے میں فرماتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. آپ وصیت 21 رمضان کی مجلسوں میں اکثر اوقات سنتے ہیں, اکثر خطیبوں سے سنتے ہیں. یہ وصیت جہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے نا امام حسنین کے نام اور تمام شیعوں کے نام, وہ یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے. ولا تترک الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا. مولا ہوگا کیا؟ امیر المومنین فرماتے اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو اللہ ایسے اشرار کو, اللہ ایسے ظالموں کو, اللہ ایسے ناوقاروں کو تمہارے اوپر لا کر مسلط کر دے گا کہ پھر تم ان ظالموں کے لیے بدعائیں کرتے رہو گے لیکن تمہاری دعاؤں سے اثر کو اٹھا لیا جائے گا. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدس. امام حسین نے چار چیزیں بتائی ہیں اسی خطبہ منا میں, لے کر جائیں فرش عزا سے. کچھ چیزیں آپ سن کر جاتے ہیں, کچھ چیزیں تحفتاً امام حسین کے دربار سے لے کر جائیں اور میں آپ کو دے کر جاؤں گا, اس طریقے سے دے کر جاؤں گا کہ یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ مجلس سے باہر نکل کر اگر کسی نے پوچھا کہ مولانا نے کیا پڑھا تھا تو کہا بہت اچھی مجلس پڑھی تھی. پڑھا کیا تھا؟ کہا وہ بہت کمال کی مجلس. نہیں, مجلس میں کیا پڑھا تھا؟ بڑی کمال کی مجلس پڑھی تھی لیکن کیا پڑھا تھا یہ یاد نہیں. اچھا, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ, کوئی نئی بات نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو تحفتاً در حسین ابن علی سے لے کر جائیں, مانوی رزق, مانوی تبرک امام حسین سے لے کر جائیں. اگر سننا چاہتے ہیں امام حسین کے کلمات سے امر بالمعروف کس کو کہتے ہیں, مولا نے خطبہ منا میں چار چیزیں بیان کی. کہا سنو, ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, پہلی چیز کیا ہے؟ دعا ان الاسلام. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لو اور نماز پڑھ لو اور چادر کو آگے کر لو اور نقاب کر لو. نہیں, صرف یہ امر بالمعروف نہیں ہے. امر بالمعروف کا پہلا قدم یہ ہے, سید الشہداء بیان کر رہے ہیں اپنے خطبہ منا میں بیان کر رہے ہیں, دعا ان الاسلام, اسلام کی طرف دعوت دینا, اسلام کی تبلیغ کرنا, اسلام کی طرف بلانا, اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا امر بالمعروف کہلاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے اگر لے کر جانا چاہتے, پہلی چیز کیا ہے؟ دعا ان الاسلام, اسلام کی طرف بلانا. دوسری چیز, تنہا اسلام کی طرف بلانا نہیں, مع رد المظالم, مظلوم کو اس کا حق دینے کے بعد اسلام کی طرف بلانا. مظلوم کو اس کا حق دینے کے ساتھ, مع یعنی اس کے ساتھ اسلام کی طرف بلانا اور اس کے ساتھ مظلوم کو اس کا حق پلٹانا. مع رد المظالم. بس امر بالمعروف صرف یہ نہیں ہے داڑھی رکھ لیجئے, نماز وقت پہ پڑھ لیجئے, یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر امر بالمعروف ہے, وہ کیا ہے؟ مظلوم کو اس کا حق ساتھ دیجئے, مظلوم کو اس کا حق پلٹانا امر بالمعروف کہلاتا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ اسلام کی طرف بلانا. دوسری چیز کیا ہے؟ مظلوم کو اس کا حق پلٹانا. تیسری چیز سننا چاہتے ہیں؟ والمخالفت الظالم. سنو امر بالمعروف کیا ہے, سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ منا میں بیان کر رہے ہیں. امر بالمعروف کا پہلا حصہ ہے اسلام کی طرف بلانا, دوسرا حصہ ہے مظلوم کو اس کا حق واپس کرنا, اور تیسرا جز امر بالمعروف کا یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کرنا. یہ امام حسین نے سکھایا. پہلی چیز اسلام کی طرف بلانا, دوسری چیز مظلوم کو اس کا, جان مجھ کے تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ تحفہ امام حسین سے لے کر جائیں, حفظ کر کے جائیں, اسے اپنے دل میں بسا کر جائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کاغذ سے قلم پر لکھ لی جاتی ہے, کچھ جملات ایسے ہوتے ہیں جو کاغذ پر لکھنے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ دل پر لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. امام حسین نے فرمایا امر بالمعروف یہ ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دو, امر بالمعروف یہ ہے کہ مظلوم کو اس کا حق پلٹاؤ, امر بالمعروف یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کرو, امر بالمعروف یہ ہے کہ صدقات کو, اللہ کے مال کو صحیح جگہ سے اخذ کرو اور صحیح جگہ پر خرچ کرو, یعنی اقتصادی نظام کو صحیح بنانا امر بالمعروف کہلاتا ہے. امام حسین کے امر بالمعروف کا افق کتنا بلند ہے. امام حسین کے نزدیک سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ یزید رسول خدا کی مسند پر آ گیا ہے. اس کے بعد آواز آ رہی ہے, مومنین کون ہوتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, یہ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, جو زکات کو ادا کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ, صحیح رابطہ ہے. نماز نمائندہ ہے تمام حقوق اللہ کا, تمام وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے. زکات نمائندہ ہے کس کے لیے؟ تمام وہ چیزیں جن کے ذریعے سے بندوں سے رابطہ صحیح قائم کیا جاتا ہے, جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے امور کی انسان تحقیق کرے, جستجو کرے, اس کی فکر, اس کے لیے فکر مند رہے. یہ ہے زکات. زکات حقوق العباد کے طور پر, نماز حقوق اللہ کے طور پر. ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں, یہ رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں عبادات میں, مفسرین نے لکھا, رسول کی اطاعت کرتے ہیں دین میں, شریعت میں اور حکومتی معاملات میں. یعنی رسول خدا کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں, صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ مکمل زندگی میں. دنیا اور دین کا رہبر, دنیا اور آخرت کا رہبر اپنا نبی کو سمجھتے ہیں, اور نبی کے تسلسل کو ہی امامت کہا جاتا ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں, دو چیزیں. نماز کو قائم کرتے ہیں, زکات کو ادا کرتے ہیں, چار چیزیں. پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پانچوں کی پانچوں چیزیں جو قرآن کی اس آیت نے بیان کی ہے, امام حسین کی زیارت میں نظر آتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, جو اربعین پہ نہیں جا سکے اپنے دلوں کو کربلا میں روانہ کیجئے, اور دیکھیں امام حسین کی زیارت میں کس طریقے سے قرآن کی آیات کی تجلی پائی جاتی ہے. آواز آ رہی ہے السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ, السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. زیارت آگے بڑھ کر کہتی ہے اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. آیت کیا کہہ رہی تھی؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, آپ نے نماز کو قائم کیا, آپ نے زکات کو ادا کیا, وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک یقین. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ یقین کی منزل پر پہنچ گئے, یقین کی منزلت پر فائز ہو گئے. آپ اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو گئے جو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. پس مومنوں کی صفات میں سے کیا ہے؟ امر بالمعروف, نہیں عن المنکر, نماز کا قیام, زکات کی ادائیگی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. آواز پروردگار آ رہی ہے اولائکا سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن پر رحم کرے گا, بہت جلدی رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ عزت والا بھی ہے, اللہ حکمت والا بھی ہے. آل محمد کی پوری زندگی میں, ہر امام کی زندگی میں یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظر آتا ہے. انداز بدل سکتے ہیں, مقصد نہیں بدل سکتا. رات بہت ہو چکی ہے, بس آخری پیغام لے لیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. آئمہ اہل بیت کی زندگی میں مقصد ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت, انسانوں کی تربیت, لوگوں کی رہنمائی, لوگوں کی رہبری, ظالم کی مخالفت, مظلوم کی حمایت. یہ اہل بیت کا مقصد ہے. جب بھی ظالم سامنے آئے گا تو اولاً اہل بیت تقیہ نہیں کریں گے, بلکہ اہل بیت ظالم کی مخالف اصل اولی اولن ہاں کسی مصلحت کی وجہ سے تقیا ہو سکتا ہے ہوا ہے معصومین کی تاریخ میں روایات میں موجود ہے لیکن ظالم کے سامنے پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے ظالم کی مخالفت پہلا فریضہ کیا بنتا ہے ظالم کی مخالفت تقیہ مصلحت کی وجہ سے تقیہ مجبوری کی وجہ سے تقیہ جان کی حفاظت کی وجہ سے ہاں اگر جان کی حفاظت اور دین کی حفاظت ان دو کے درمیان تضاہم ہو جائے تو اہل بیت جان کی حفاظت کو مقدم نہیں کرتے بلکہ دین کی حفاظت کو مقدم کر کے اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تقیہ ہے بالکل حق ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے مصلحت کی وجہ سے وقتاً مصلحتاً محدوداً لیکن جب سامنے طاغوت ہو جب سامنے ظالم ہو جب سامنے اہل بیت کا مخالف ہو تو پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے ساتھ دیجئے میرا پہلی ذمہ داری اس کی مخالفت بنتی ہے اور اہل بیت نے قدم قدم پر سکھائی ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں عصا لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک تاریخ کی بہت مشہور و معروف شخصیت سامنے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا ابن رسول اللہ نام نہیں لے رہا لیکن بہت بڑی شخصیت یا ابن رسول اللہ ابھی تو آپ اس ضعیفی کے حصے میں نہیں آئے کہ آپ کو عصا لینے کی ضرورت پڑے پھر یہ عصا کس لیے چھٹے امام نے بتایا یہ عصا ہمارے جد پیغمبر اکرم کی نشانی ہے اسے میں نے بدن کے زوف کی وجہ سے نہیں لیا بلکہ تبرک کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد عصا کی جانب بڑھ رہا ہے امام صادق پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں اس عصا کو رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے بوسہ دینا چاہتا ہوں امام جعفر صادق ہاتھوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں آستینوں کو الٹ کر کہتے ہیں ان ہاتھوں میں رسول کا خون موجود ہے یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے یہ جسم رسول خدا کا لحم کا لحمی سلم کا سلمی دموں کا دمی اہل بیت کے بارے میں رسول نے فرمایا ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا جسم میرا جسم ہے ان سے صلح مجھ سے صلح ہے ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے ان کی دوستی میری دوستی ہے ان کی دشمنی میری دشمنی ہے ان ہاتھوں میں رسول کا گوشت موجود ہے ان ہاتھوں پر رسول کی کھال موجود ہے ان ہاتھوں میں رسول کا خون موجود ہے کیوں ان ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتا یہ کیا ہے انداز بدل رہا ہے لیکن امر بالمعروف کیا جا رہا ہے سب سے بڑا معروف ہی یہ نا کہ ولایت کی طرف بلایا جائے چھٹے امام کی مثال دیکھی آپ نے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام روضہ رسول پر موجود ہے ہارون رشید آگے بڑھ کر کہتا ہے السلام علیکا یبن العم اے میرے چچا کے بیٹے رسول خدا سے کہہ رہا ہے اے میرے چچا اپنی نسبت بتانا چاہ رہا ہے جب دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے ساتویں امام کے گرد حلقہ بڑھتا جا رہا ہے تو رسول خدا سے اپنی نسبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے السلام علیکا یبن العم رسول خدا کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو لوگ بھی کہتے ہیں واقعی سچی بات ہے بنو عباس کے خاندان سے رسول خدا سے رشتہ داری اور اپنی رشتہ داری کو نبھا رہا ہے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم رسول خدا کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے السلام علیکا یا ابتا اے میرے بابا آپ پر سلام ہو ہارون رشید رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے کیسے آپ رسول کو اپنا بابا کہہ رہے ہیں نسل انسان کی باپ سے چلتی ہے ماں سے نہیں چلتی امام موسیٰ کاظم نے کیا جواب دیا ہے قربان جائے انسان امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے نا امام موسیٰ کاظم نے کہا یہ بتا کہ اگر رسول خدا کی کوئی بیٹی ہو اور رسول خدا تیرے بیٹے سے اس کا ازدواج کروانا چاہے تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا وہ کہتا ہے بس صد افتخار قبول کروں گا کیوں نہیں قبول کروں گا رسول خدا اگر میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو میں کیوں نہیں قبول کروں گا امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ میں قبول نہیں کروں گا اگر رسول خدا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے کسی بیٹے کے لیے لے کر آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. کیوں آپ قبول نہیں کریں گے؟ فوراً سے پوچھا. امام موسیٰ کاظم نے کہا کیونکہ ہمارے بچے رسول کی بیٹی کے لیے محرمیت کا رشتہ رکھتے ہیں. فقہی قانون ہے, نانی محرم ہے, نانی سے اوپر جتنا جاتے جائیں وہ سب محرم بنتے چلیں گے. دادی محرم ہے, دادی سے اوپر جتنا چلتے جائیں وہ سب کے سب انسان کے لیے محرم ہوتے ہیں. ان کے ساتھ محرمیت کا رشتہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ازدواج نہیں ہو سکتا. امام موسیٰ کاظم نے اس فقہی قانون کے ذریعے سے کس طریقے سے اپنی ولایت کو, اپنی برتری کو, اپنی افضلیت کو ثابت کیا. یہ ہے امام کا جہاد. روش تبدیل ہو گئی. امام حسین کی طرح نہیں کیا, میدان میں آ کر مبارزہ نہیں کیا, لیکن مبارزہ کیا ہے. ہر امام نے مبارزہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہر امام یا تو اسیر ہوئے ہیں یا تو شہید ہوئے ہیں, یا تو زہر سے شہید ہوئے ہیں. ہر امام یا تو تلوار سے شہید کیے گئے. امام رضا کو جب ولی عہدی دی گئی, امام رضا نے پلٹ کر مامون سے کہا یہ بتا کہ جو حکومت اور حاکمیت ہمیں دے رہا ہے وہ ہمارا حق ہے یا تیرا حق ہے, یہ بتا. اگر ہمارا حق ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, اور اگر تیرا حق ہے تو تو ہمیں کیوں دے رہا ہے, اپنے پاس ہی رکھ. یعنی امام بیان کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے جو تو نے غصب کیا ہوا ہے. قدم قدم پر جو امام بیان کر رہے ہیں ہماری ولایت شرط ہے کلمہ توحید میں داخل ہونے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے نا. انداز تبدیل ہو گیا, لیکن اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں, ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو بھی الٹ رہے ہیں. آگے بڑھیے. امام محمد تقی نے کیا جہاد نہیں کیا؟ کس طریقے سے امام نے, تقیہ اپنی جگہ پر, سختی اپنی جگہ پر, حالات کی تنگی اپنی جگہ پر, لیکن جہاں پر موقع ملا ہے وہاں پر اپنی حقانیت, اپنا علم, اپنا تقوی, اپنی شجاعت, اپنی برتری, اپنی افضلیت کو ان کے ظلم و ستم و جبر و استبداد کو بیان کیا ہے. قدم قدم پر واقعہ آپ نے سبتے سن رکھا ہے. سب ہٹ جاتے ہیں, راستہ خالی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے. اگر کوئی کھڑا رہتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کمسن بچہ کھڑا رہتا ہے. جیسے ہی مامون نزدیک آتا ہے کہتا ہے سب چلے گئے, تم کیوں نہیں گئے؟ امام محمد تقی کہتے ہیں یہ سب جو گئے ہیں شاید اس وجہ سے گئے ہیں کہ تجھے ظالم جانتے ہیں, تجھ سے ڈر کر گئے ہوں گے نا. کس طریقے سے امام مقابلہ کر رہے ہیں, کس طریقے سے امام مبارزہ کر رہے ہیں. کسی سے انسان کیوں ڈر کے بھاگتا ہے؟ شاید تیرے خوف, تیری ہیبت, تیرا دبدبا, تیرا ظلم, تیرا ستم اتنا معروف اور مشہور ہے کہ تجھ سے ڈر کے چلے گئے. امام علی النقی کے زمانے میں آئے, امام صادق سے ہم نے شروع کیا, آئے. سخت ترین حالات ہے یا نہیں ہے؟ سامرہ میں امام کو نظر بند کیا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ امام پر نظریں رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی؟ اس کے باوجود امام زیارت جامع کبیرہ بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا امامت کا تعارف کرا رہے ہیں؟ کیا امامت شناسی کا مضمون بیان کر رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے بیان نہیں ہوا؟ کس طریقے سے امامت کا تعارف کرا رہے ہیں؟ بعض اوقات علماء نے, کچھ علماء نے اس کی سند میں اعتراضات کیے کہ سند معتبر نہیں ہے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے, لیکن آیت اللہ جوادی عاملی جیسے اور مختلف علماء نے جواب دیا کہ زیارت جامع کبیرہ کی حقانیت کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملات اتنے اعلی مضامین بتاتے ہیں کہ یہ امام کی زبان کے سوا کسی زبان سے صادر ہو ہی نہیں سکتے. مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اتنے بلند معارف امامت کے بارے میں زیارت غدیریہ تعلیم فرما رہے ہیں. امیر المومنین کے فضائل قرآن سے, احادیث سے ایک سمندر. کس دور میں؟ سختی کے دور میں. آئے امام حسن عسکری کے زمانے میں, بات ختم کر رہا ہوں. امام حسن عسکری کی زیادہ تر زندگی کس طریقے سے گزری؟ امام زمانہ کی غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. اسی دور میں امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اربعین پر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. وہ امام جس نے قیام کیا, وہ امام جس نے علنی طور پر ظلم کی مخالفت کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کس کی طرف بھیج رہے؟ جاؤ حسین سے مقاومت کا اسوہ لو, جا جاؤ حسین سے ظلم کی مخالفت سیکھو، جاؤ حسین سے مظلوم کی حمایت سیکھو، جاؤ حسین ابن علی کی زیارت پہ اربعین، جاؤ اربعین پہ. آج دیکھیں امام حسن عسکری کیا زیادہ تر زندگی کا کام کیا تھا، امام کی غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، امام زمانہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. امام حسن عسکری کیا کہہ رہے ہیں، زیارت اربعین مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یعنی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں امام، اگر امام زمانہ کے ظہور کا رستہ ہموار ہوگا تو وہ اسی زیارت اربعین کے ذریعے سے، اور ہوتا ہوا صاحبان بصیرت کو دکھائی دے رہا ہے، صاحبان فکر کو دکھائی دے رہا ہے، صاحبان نظر کو دکھائی دے رہا ہے. یہ صرف نجف سے کربلا پیدل زائرین چل نہیں رہے، بلکہ ایک کلچر ہے، ایک تمدن ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک فرہنگ ہے جو خدمت کا کلچر، لوگوں کے لیے ایثار اور قربانی کا درس، اپنے آپ کو مٹانے کا درس، امیر اور غریب کا ایک صف میں آنے کا درس، یہ سب کچھ اربعین میں مل رہا ہے. مظلوموں کی حمایت کا درس، یہ سب کچھ اس سفر میں مل رہا ہے. اس سفر میں مانوی رزق تقسیم ہو رہا ہے. جو ہم جیسے مادی لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں صرف مادی رزق پر رہتی ہے، مادی سبیلوں پہ، مادی موقعوں پہ رہتی ہے، لیکن جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں، جو صاحبان فکر ہوتے ہیں، وہ اس سفر میں مانوی تبرک تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ زیارت، یہ مجلس، یہ ذکر ہماری مانویت کو، ہماری روحانیت کو ارتقا دینے کے لیے، اور یہ باقی رہے گا. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ ایک پاکیزہ بی بی کا وعدہ ہے جس نے شام کے دربار میں کہا تھا، کد گئی تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، پوری جلالت اور پورے وقار کے ساتھ کہا تھا، کد گئی تک وس اسعیت لا تم ہو ذکرنا ولا تمی تو وحینا، جو کر سکتا ہے وہ کر لے. کیا یقین ہے اللہ کے وعدے پر زینب کبرا کو، کیا اطمینان ہے اپنے مقصد پر زینب کبرا کو، جو کر سکتا ہے کر لے. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا، ہماری محبت بھی باقی رہے گی، ہمارا تذکرہ بھی باقی رہے گا، ہماری بات بھی باقی رہے گی، ہماری یاد بھی باقی رہے گی. کت کا ادھر جو کر سکتا ہے کر لے، وس اسعیق جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، لا تم ہوں ذکرنا تو جسموں سے جانوں کو تو لے سکتا ہے لیکن ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا. سچا وعدہ تھا جناب زینب کا، حقیقی وعدہ تھا جناب زینب کا. وہ جناب زینب کبرا کہ جس نے بڑے مصائب دیکھے، ایک بہن کے لیے سب کچھ اس کا بھائی ہوتا ہے تھا، بھائی کی غربت کیسے برداشت کرے ایک بہن. جنگ احد تمام ہوئی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ لعین خاندان نے حضرت حمزہ کے جگر کو ان کے جسم سے نکال کر توہین کی. سب کچھ ہو گیا، جنگ احد تمام ہوئی، حضرت حمزہ کی بہن رسول کی پھپی جناب صفیہ ہیں کہ جو حضرت حمزہ کے لاشے پر آنا چاہتی ہے. پیغمبر نے روک دیا، بہن بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھ سکے گی. ایک ابا لی اور حضرت حمزہ کے جسم پر ڈالی. مولا علی کو کہا کہ صفیہ کو سنبھالنا. مولا علی نے صفیہ کے بیٹے سے کہا، میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا، جب حمزہ کی بہن آئے گی تم بھی اپنی ماں کو سنبھالنا، میں بھی اپنی پھوپھی کو سنبھالوں گا. صفیہ حضرت حمزہ کی لاش پر آتی ہے، تسلی دینے کے لیے رسول موجود ہے، علی موجود ہے، جناب صفیہ کے بچے موجود ہیں. جیسے ہی حضرت حمزہ کی لاش پر آتی ہے، چادر ڈھکی ہوئی ہے لیکن پاؤں پر
جناب صفیہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے حمزہ کی بہن غش کھا کر زمین پر گر جاتی ہے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے نا کس طریقے سے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو کربلا کے میدان میں اس بہن نے دیکھا، صرف لاشے کو نہیں دیکھا عزاداروں بلکہ بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سلام کرے نا اس بہن کی عظمت کو، قربان جائے نا اس بہن کی عظمت پر کہ جس نے سارے مصائب دیکھے، بچوں کے لاشیں دیکھے، ایک بھائی کا نہیں 18 بھائیوں کے لاشیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود زینب نے حسین کے مقصد کو آگے بڑھایا ہے، حسین کے مقصد کو کوفے اور شام تک پہنچایا ہے۔ عزاداروں قدم قدم پر حسین کا پیغام پہنچایا، اور شام کے زندان سے جب رہائی کا حکم ملا ہے نا تو اس شام کی فاتحہ نے کہا کہ ہمیں رہائی اسی صورت میں قبول ہے جب ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائے، جب ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائے، شام میں ہمیں رونے کے لیے ایک مکان دیا جائے جس میں ہم اپنے بھائی کی عزاداری کر سکے۔ اتنا مجبور ہو گیا ہے لعین کہ جناب زینب کی ساری شرائط کو پورا کیا، شہدا کے سر آ گئے، تبرکات آ گئے، گھر دے دیا گیا، 3 دن تک شام میں ماتم ہوتا رہا، اور اب یہ قافلہ شام کو فتح کر کے جب دوبارہ سے مدینے کی طرف جا رہا ہے، بی بیاں مڑ مڑ کر زندان کی طرف دیکھتی ہے، ارے وہ بچی جس کو مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، جو مدینے جانے کا بڑا انتظار کرتی تھی، جو مدینے کے لیے بڑا تڑپتی تھی، جو زندان کے اندھیرے سے بڑا ڈرتی تھی، اب وہ بچی زندان میں رہے گی۔ ساری بیبیوں نے سکینہ کو ودا کیا، لیکن کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے نا کس طرح ام رباب نے اپنی 4 سال کی ٹھول سی بچی کو ودا کیا۔ قافلہ مدینے کی جانب جاتے ہوئے تو راہے پر پہنچا، جناب زینب نے کہا ہمارے قافلے کو کربلا کی سمت سے لے جایا جائے۔ 40 پہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا میں ماتم ہوا، نوحہ ہوا، گریا ہوا، اب یہ قافلہ کربلا سے دوبارہ مدینے کی جانب جانا چاہتا ہے۔ عزاداروں جب قافلہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہوا، ہر بی بی سوار ہو گئی، لیکن ایک بار پھر ایک بی بی ہے جو حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے، یہ کون سی بی بی؟ یہ اسگر کی ماں، ام رباب۔ ارے میں مدینے جا کر کروں تو کیا کروں، میرا والی مدینہ، میرا والی کربلا میں، میرا اسگر کربلا میں، میری سکینہ شام کے زندان میں، میرا گھر اجڑ گیا، میں مدینے جا کر کیا کروں؟ جناب زینب نے سمجھایا، جناب ام رباب چل تو پڑی لیکن وعدہ کر کے اٹھی، اے والی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اور یہی ہوا، قافلہ مدینے پہنچا، جناب ام رباب سائے میں نہ آتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، سردیاں گزری، گرمیاں گزری، جناب ام رباب کھلے آسمان تلے رہی۔ مختار نے انتقام لیا، سید سجاد نے کہا ام رباب اب آپ سائے میں آ جائے۔ ام رباب نے کہا ایک طرف امام سے وعدہ، ایک طرف امام کا حکم، ارے اسگر کی ماں کرے تو کیا کرے، پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لینا، ہر بابے ممبر بیان کرتے ہیں اسگر کی ماں سائے میں نہ جا سکی، اسی دھوپ کے عالم میں ام رباب پروردگار کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون، رزقا بقضائه و تسلیما لامرہ۔